السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک اور نیوز آور کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
معاہدے کے مطابق پاکستان کو ہیلی کاپٹر فروخت کیے جائیں گے، روس کے سفیر کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
پہلی بین الاقوامی صوفی کانفرنس کا نئی دہلی میں آغاز، دہشت گردی مخالف اعلانیہ جاری کیے جانے کا امکان۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ انہیں پختہ یقین ہے کہ داعش گروپ نے جو صفاکانہ کاروائیاں کی ہیں وہ نسل کشی کی کاروائیوں میں شامل ہوتی ہیں۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں روس کے سفیر الیکزی ڈیوڈوف نے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کو 4 MI-35 ہیلی کاپٹرز فراہم کرے گا۔ وہ جمعرات کے روز اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیلات کے ساتھ محمد اشتیاق۔
پاکستان میں روس کے سفیر الیکسی ڈیوڈو نے کہا ہے کہ ان کا ملک معاہدے کے مطابق پاکستان کو MI-35 ہیلی کاپٹر فراہم کرے گا۔ روسی سفیر نے جمعرات کو اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ معاہدے کے مطابق ہیلی کاپٹر کی فراہمی کے بارے میں کام جاری ہے۔
As for the helicopter deal, as you know, it was signed last year. Now the technical issues, various technical issues of delivery are being settled. Of course, it will require some time.
روس کے سفیر کا کہنا تھا کہ ہیلی کاپٹروں کی فراہمی کے وقت سے متعلق بعض تکنیکی معاملات طے کیے جا رہے ہیں، جس میں ان کے بقول کچھ وقت لگے گا۔
Please don't have doubts, this deal will be fulfilled. We also characterize it as a pilot.
تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے، اور روسی سفیر کے بقول اس معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال پاکستان اور روس کے درمیان 4 MI-35 ہیلی کاپٹروں کی فراہمی پر دستخط کیے گئے تھے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان اور روس کے تعلقات میں بہتری آئی ہے، جن میں دفاع کے علاوہ توانائی کے شعبے قابل ذکر ہیں۔ روس کے اعلی سطحی وفد بشمول وزیر دفاع کے دورہ پاکستان کے علاوہ گزشتہ برس پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف نے بھی روس کا دورہ کیا، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون کو وسعت دینے، عسکری سطح کے تبادلوں اور مشترکہ مشقوں سے استفادہ کرنے سے متعلق معاملات پر غور کیا گیا۔ واضح رہے کہ روس نے گزشتہ برس ہی اسلحہ اور فوجی ساز و سامان کی فروخت سے متعلق پاکستان پر عائد پابندی اٹھا لی تھی، جس کے بعد روسی ساخت کے ہیلی کاپٹروں کی خریداری کے لیے اسلام آباد اور ماسکو کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ پاکستانی حکام اور عسکری امور کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس سے ہیلی کاپٹر ملنے سے قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف جاری کاروائیوں میں پاکستان کو مدد ملے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ یا IFJB خیبر پختونخوا میں ایک صحافی کے قاتل کو عمر قید کی سزا دینے کا خیر مقدم میں پاکستانی فیڈرل یونین آف جرنلسٹ یا PFUJ کے ساتھ شامل ہو گئی ہے۔ 2013 میں خیبر پختونخوا کے ایک صحافی ایوب خٹک کے قتل کے لیے وہاں کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے امین اللہ کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
صحافیوں کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹس یعنی IFJ نے ایک صحافی کے قتل کے مجرم کو پاکستان کی ایک عدالت کی طرف سے سزا سنائے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بدھ کو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک کی ایک ماتحت عدالت نے صحافی ایوب خٹک کو قتل کرنے کے جرم میں امین اللہ نامی شخص کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ ایوب خٹک کو 11 اکتوبر 2013 میں ان کے گھر کے باہر فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا تھا، اور اس واقعے کو صحافی کی اس خبر سے جوڑا گیا جو انہوں نے علاقے میں منشیات فروشوں سے متعلق شائع کی تھی۔ ایوب کے لواحقین نے امین اللہ اور خوب نیاز کو ملزم نامزد کیا تھا، جس پر ہونے والی کارروائی کے بعد عدالت نے امین کو سزا سنائی جبکہ خوب نیاز کو ناکافی شواہد کی بنیاد پر رہا کر دیا گیا۔ IFJ کے مطابق پاکستان میں سن 2000 سے صحافیوں کے 100 سے زائد قتل کے مقدمات ہیں، جن میں سے اب تک صرف 3 میں مجرموں کو سزائیں سنائی جا سکی ہیں۔ صحافیوں کی مقامی و بین الاقوامی تنظیمیں یہ کہتی آئی ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں صحافتی برادری سے منسلک افراد کی ہلاکتوں میں ملوث افراد قانون کے مطابق منطقی انجام تک نہیں پہنچ پاتے، جو کہ ایک تشویشناک امر ہے۔ پاکستان کا شمار صحافیوں کے لیے خطرناک ترین تصور کیے جانے والے ملکوں میں ہوتا ہے۔ ایوب خٹک کے قتل سے قبل پاکستان میں امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی ڈینیل پرل کو 2002 میں اغوا اور قتل کرنے والے مجرموں اور 2011 میں نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے نامہ نگار ولی بابر کے قتل کے مجرموں کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ پاکستان یونین آف جرنلسٹ کے سابق صدر اور صحافتی برادری کے ایک سرگرم کارکن پرویز شوکت نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس امید کا اظہار کیا کہ حکومت اس ضمن میں اپنی کوششوں کو مہمیز کرے گی۔
یہ اچھی شروعات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ یہ مشکل ٹاسک ہے، لیکن جس طرح ڈینیل پرل کے قاتل پکڑے گئے، ولی خان بابر کے بھی قاتل پکڑے گئے ہیں، اس طرح میں امید کرتا ہوں حکومت سے، بلکہ اس افیکٹو طریقے سے پاک فوج ٹیررسٹ کے خلاف کام کر رہی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ باقی چاہے وہ کہیں بھی چھپے ہوں اور ان مجرموں کو
آئی ایف جے نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سزا سنایا جانا پاکستان میں صحافیوں کے خلاف جرائم میں سزا سے بچ جانے کی روایت کے خلاف ایک قدم ہے۔ آئی ایف جے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستانی حکومت اور حکام کی طرف سے اس ضمن میں کی جانے والی کوششوں کی حمایت کرتی ہے۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے صحافیوں اور ان کے اداروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدام کیے ہیں تاکہ صحافیوں کو ان کے کام کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جا سکے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی فوج کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے دو ارکان اور 8 جنگجو دو مختلف جھڑپوں میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں پشاور سے شمیم شاہد کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے دو مختلف علاقوں میں شدت پسندوں سے جھڑپوں میں 8 مشتبہ عسکریت پسند مارے گئے، جبکہ لڑائی میں 2 سیکیورٹی اہلکار بھی ہلاک ہوئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق گلگت بلتستان میں سیکورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں 3 مشتبہ شدت پسند مارے گئے، جبکہ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے 2 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہوئے۔ حکام کے مطابق انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر گلگت بلتستان کے علاقے چلاس کے قریب تاریل گاؤں میں کاروائی کی گئی، اور اس دوران عسکریت پسندوں سے کافی دیر فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ہلاک ہونے والے شدت پسند کوراکرم ہائی وے پر سیاح ہو اور سیکورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ وادی تاریل میں شدت پسندوں سے جھڑپوں کے بعد علاقے میں سیکورٹی فورسز نے سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا ہے۔ گلگت بلتستان کا علاقہ نسبتاً پرامن تصور کیا جاتا ہے، لیکن یہاں عسکریت پسند سیاحوں اور مسافر بسوں پر حملے کرتے رہے ہیں۔ 2013 میں گلگت بلتستان کے علاقے میں 10 غیر ملکی سیاحوں کو ایک حملے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ ادھر قبائلی علاقے خبر ایجنسی میں بھی ایک جھڑپ میں 5 مشتبہ شدت پسند مارے گئے۔ سیکورٹی فورسز کی شدت پسندوں سے یہ جھڑپ ایسے وقت ہوئی جب ایک روز قبل ہی پشاور میں سرکاری ملازمین کے ایک بس کو بم حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ اس بم حملے میں 17 افراد ہلاک ہوئے، جن میں اکثریت سرکاری ملازمین کی تھی۔ پاکستان نے ملک بھر میں انسدادی دہشت گردی کی قومی لائعمل کے تحت کاروائیاں شروع کر رکھی ہے، جن سے دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ تاہم اب بھی عسکریت پسند اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ عام شہریوں و سیکورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پٹھان کوٹ کے معاملے کی تحقیقات کے لیے پاکستان کی تحقیقاتی ٹیم 27 مارچ کو بھارت جائے گی۔ نیپال میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج اور پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے درمیان ملاقات میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ ناصر محمود تفصیلات بتا رہے ہیں۔
بھارت کے سرحدی فضائی اڈے پر ہوئے دہشت گرد حملے کی تحقیقات کے لیے پاکستان کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم رواں ماہ کے اواخر میں بھارت جائے گی۔ اس بات کا اعلان جمعرات کو بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ساتھ نیپال کے سیاحتی مقام پوکھارا میں ہونے والی ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا۔
مجھے خوشی ہے کہ جو اتنے دنوں سے آپ پرتیکشا کر رہے تھے، جے آئی ٹی کب آئے گی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی کوئی تاریخ طے ہوئی یا نہیں ہوئی، تو وہ تاریخیں بھی طے ہو گئی ہیں۔ 27 تاریخ کی رات کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھارت پہنچے گی اور 28 تاریخ سے اپنا کام شروع کرے گی۔
پٹھانکوٹ میں واقع بھارتی فضائیہ کے اڈے پر 2 جنوری کو دہشت گردوں نے حملہ کر کے 7 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا تھا، اور بھارتی حکام کا کہنا تھا کہ یہ دہشت گرد مبینہ طور پر سرحد پار پاکستان سے آئے تھے۔ پاکستان نے اس ضمن میں فراہم کی گئی معلومات کی روشنی میں نہ صرف اپنے ہاں ان دہشت گردوں کے مبینہ معاونین کے خلاف مقدمہ درج کیا بلکہ تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دی جسے بھارت جا کر اس واقعے کی تفتیش کرنی تھی، تاہم ٹیم کے بھارت جانے سے متعلق تاخیر ہوتی آئی ہے۔ پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے پریس کانفرنس میں تحقیقاتی ٹیم کے بھارت جانے کو دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے ایک حوصلہ افزا پیش رفت قرار دیا۔
اس دفعہ جس طریقے سے پٹھان کوٹ کے ایشوز کو ہینڈل کیا گیا ہے، جس طریقے سے کوآپریشن ہوئی ہے اور اب جی آئی ٹی وہاں جا رہی ہے، اس کا بہت میرا خیال ہے کہ اس سبجیکٹ پہ جس طرح کی کوآپریشن شروع ہوئی ہے اس کے اچھے مثبت نتائج نکلیں گے۔
پٹھان کوٹ واقعے کے باعث دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے مابین خارجہ سیکرٹری سطح کے جنوری کے وسط میں طے شدہ مذاکرات بھی معطل ہو گئے تھے جو تاحال بحال نہیں ہو سکے، لیکن دونوں ملکوں کے عہدیدار مذاکرات جلد شروع ہونے کا عندیہ دیتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے مابین دیرینہ تنازعات چلے آ رہے ہیں جو کہ ان کے تعلقات میں کشیدگی کا باعث ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تصفیہ طلب معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے جامع مذاکرات کا آغاز 2004 میں ہوا تھا، لیکن نومبر 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد بھارت نے انہیں یکطرفہ طور پر معطل کر دیا تھا۔ ایک عرصے کے تعطل کے بعد گزشتہ دسمبر میں مذاکرات دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن پٹھان کوٹ واقعے نے ایک بار پھر اس راہ میں رکاوٹ کا کردار ادا کیا۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مسائل خود بخود حل نہیں ہوتے، اس کے لیے بات چیت بہت ضروری ہے اور یہ دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔
ہمارا دروازہ ڈائیلاگ کے لیے کھلا رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جو کھوٹ وجہ ہے کہ مسائل ہیں اور وہ مسائل حقیقی ہیں، ریئل ہیں، ایشوز ہیں، اور وہ ایشوز خود بخود کبھی غائب نہیں ہوں گے یا وہ خود بخود حل نہیں ہوں گے، دے ول ناٹ ورک آؤٹ آن دیئر اون۔ ان ایشوز کے لیے باقاعدہ اس میکنزم کو استعمال کرنا ہوگا جو پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر میں ہے کہ ڈائیلاگ اور جو کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کے ذریعے اپنے مسائل حل کیے جائیں، تو اس راستے پر آنا ہوگا۔
پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے جمعرات کو یہ بتایا کہ 31 مارچ کو واشنگٹن میں ہونے والی ایک کانفرنس کے موقع پر توقع ہے کہ دونوں ملکوں کے وزراء اعظم کی ملاقات ہو۔ ان کے بقول اس بارے میں فی الوقت کچھ طے نہیں، لیکن امید ہے کہ یہ ملاقات ہوگی جو کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں پیش رفت کا باعث بن سکتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
افغانستان کی لڑائی کو ختم کرنے کی غرض سے ایک بڑی پیش رفت میں افغان مفرور جنگی سردار گلبدین حکمت یار کے نمائندوں نے افغان مذاکرات کاروں سے کابل میں مذاکرات کیے ہیں۔ 68 سالہ حکمت یار حزب اسلامی دھڑے کے سربراہ ہیں، جس نے پچھلے 15 سال کی لڑائی میں امریکی قیادت والے بین الاقوامی فورسز اور ان کے افغان ہم منصبوں کے خلاف متعدد مہلک حملے کیے ہیں۔ یہ مذاکرات ان چار ملکی مذاکرات کا حصہ ہیں جن میں پاکستان، امریکہ اور چین کے سفارتکار شامل ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ شام سے ان کی فوجوں کی واپسی کے باوجود اگر ضروری ہوا تو ماسکو چند گھنٹے کے اندر وہاں اپنی فوجی موجودگی دکھا سکتا ہے۔ شام کی جنگ میں خدمات انجام دینے والوں کو اعزازات دینے کی ایک تقریب میں مسٹر پیوٹن نے کہا کہ وہ لڑائی کو مزید ہوا دینا نہیں چاہتے، لیکن امید ظاہر کی کہ شامی حکام اور اپوزیشن گروپ جو صدر بشار الاسد کے خلاف لڑ رہی ہیں کسی امن معاہدے پر پہنچنے کے لیے سوجھ بوجھ سے کام لیں گے۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے توقع ظاہر کی ہے کہ ترکی کے ساتھ تارکین وطن کے بارے میں ایک حتمی معاہدہ طے پا جائے گا۔ یورپی کمیشن کے صدر یان کلاد بینکر نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ جمعرات اور جمعے کو برسلز میں ہونے والے یورپی یونین کے رہنماؤں کے اجلاس کے دوران یہ معاہدہ پایۂ تکمیل تک پہنچے گا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانیے مائیکل براؤن کی رپورٹ میں، نیلوفر مغل کی زبانی۔
یورپی یونین مائیگریشن کمشنر دیمیتری ایورنپرولس کہتے ہیں،
وی کال آن ممبر اسٹیٹس ناٹ ٹو فورگیٹ دیئر کمٹمنٹ ٹو ریسیٹل مور پیپل فرام ترکی۔
ہم نے رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ ترکی سے مزید لوگوں کو دوبارہ آباد کرنے کے اپنے معاہدے کو نہ بھولیں۔ ہر وہ دروازہ جو غیر منظم نقل مکانی کے لیے بند ہے، محفوظ راستہ فراہم کرنے کے لیے کھولنا چاہیے۔ اس وقت ہزاروں تارکین وطن یونان میں پھنسے ہوئے ہیں اور آئندہ مہینوں میں مزید کے آنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ 28 ملکوں پر مشتمل یورپی یونین کو اس حوالے سے شدید دباؤ کا سامنا ہے کہ وہ اپنے اختلافات ختم کر کے برسلز میں ہونے والے دو روزہ مذاکرات کے دوران ایک ایسے منصوبے کو سامنے لائیں جس سے تارکین وطن کے معاملے سے نمٹا جا سکے. اقوام متحدہ میں پناہ گزینوں کی ایجنسی یون ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ کے الفاظ ہیں.
We hope that Europe's come together to fine-tune a mechanism, a collective and a common mechanism.
ہمیں امید ہے کہ یورپ اس بارے میں ایک طریقہ کار اپنانے کے لیے مل کر کام کرے گا، ایک مجموعی اور مشترکہ طریقہ کار جو ان مایوس لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. اس ماہ کے اوائل میں ترکی کے ساتھ ہونے والے ایک تحریری معاہدے کے تحت انکارہ ان تمام بغیر دستاویز والے تارکین وطن کو واپس بلا لے گا جو ترکی سے یونان میں داخل ہو رہے ہیں. بدلے میں طویل عرصے سے تعطل کے شکار ترکی کی یورپی یونین کا رکن بننے کے عمل کو تیز کیا جائے گا، اور ترک شہریوں کے لیے ویزا کے بغیر یورپی یونین کے ملکوں میں سفر کی اجازت دی جائے گی. تاہم اس کے لیے ترکی کو متعدد شرائط پر عمل کرنا ہوگا. کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ یہ یورپی یونین کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ تارکین وطن کی پالیسی پر ایک معاہدے کو حتمی شکل دیں، کیونکہ کچھ رکن ملکوں نے ایک آزاد پالیسی کی مخالفت کی ہے جس سے تارکین وطن کو یورپ بھر میں آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہوگی. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ انہیں پختہ یقین ہے کہ داعش گروپ نے جو صفاکانہ کاروائیاں کی ہیں وہ نسل کشی کی کاروائیوں میں شامل ہوتی ہیں. رپورٹ سنیے نیلوفر مغل کی زبانی، وائس آف امریکہ کی یہ رپورٹ.
وزیر خارجہ کیری نے داعش سے متعلق یہ بیان جمعرات کے روز محکمہ خارجہ کی بریفنگ کے دوران دیا. انہوں نے اس جنگجو گروپ کا عربی نام داعش استعمال کیا.
My purpose in appearing before you today is to assert that in my judgment Daesh is responsible for genocide against groups.
آج میرا آپ کے سامنے پیش ہونے کا مقصد یہ دعویٰ کرنا ہے کہ میری رائے میں داعش ان علاقوں میں مخصوص گروپوں کے خلاف نسل کشی کی ذمہ دار ہے جو اس کے کنٹرول میں ہیں. ان میں یزیدی، مسیحی اور شیعہ مسلمان شامل ہیں.
داعش is genocidal by self-proclamation, by ideology and by actions. In what it says,
داعش خود اپنے دعوے کے مطابق نسل کشی کرتی ہے. اپنے نظریات کے مطابق اور اپنی کارروائی کے مطابق وہ جو کچھ کرتی ہے وہ اس پر عمل کرتی ہے. کیری کا یہ بھی کہنا ہے کہ دہشت گرد گروپ نے انسانیت کے خلاف جرائم اور اسی طرح کے دیگر گروپوں کے خلاف نسلی تطہیر کا ارتکاب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ محکمہ خارجہ اور دیگر گروپوں نے جو خفیہ معلومات حاصل کی ہیں ان کے تجزیے کے بعد ہی یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے. مسٹر کیری نے مزید کہا کہ یہ گروپ پھانسیاں، آبرو ریزی اور قتل عام کرتا ہے جو صرف اور صرف اس کا اپنا عقیدہ ہے. کیری کا جمعرات کے روز کا یہ بیان کانگریس کی جانب سے 17 مارچ کی اس حتمی تاریخ کے وقت سامنے آیا ہے جس میں عوام انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ عراق اور شام میں مذہبی اور نسلی گروپوں کے خلاف داعش کی ظالمانہ کاروائیوں سے متعلق حتمی فیصلہ کرے. محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ اگر یہ بات سامنے آتی ہے کہ کسی اور ملک میں انسانیت کے خلاف نسل کشی یا جرائم ہوئے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ امریکہ پر کوئی مخصوص قانونی ذمہ داری عائد ہوگی. نسل کشی کا مطلب لوگوں کے ایک بہت بڑے گروپ کو جان بوجھ کر قتل کرنا ہے، خاص طور پر جو کسی خاص نسلی گروپ یا قوم سے تعلق رکھتے ہوں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہر سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
اطلاعات کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب عالمی پیمانے پر تیل کی گرتی ہوئی قیمتیں سعودی عرب کی معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہیں، وہ اپنے مالیاتی معاملات کو سنبھالا دینے کے لیے کئی ارب ڈالر کا قرض حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ واحد خلیجی ملک نہیں ہے جسے ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تیل پیدا کرنے والے دیگر ملک سعودی عرب سے کہیں زیادہ پریشان کن صورتحال سے گزر رہی ہیں. لندن سے وائس آف امریکہ کے لیے ہینری رجویل کی رپورٹ سنیے، شہناز نفیس کی زبانی.
تیز رفتار کشتیاں سیاحوں کو خلیج کے گرم پانیوں سے بحرین کی ساحلی پٹی کے قریب موتیوں کی تلاش کے سابقہ علاقوں میں گھما رہی ہیں. 1930 کے عشرے میں تیل کی دریافت سے پہلے اس ریاست کی معیشت کا انحصار زیادہ تر موتیوں کی برآمد پر تھا۔ بحرین کی حکومت اپنے ماضی کے ورثے کو دکھانے میں دلچسپی رکھتی ہے، لیکن ہیریٹیج ٹرائل کے چیف آرکیٹیکٹ نورا السیح کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کا ایک اور پہلو بھی ہے۔
The idea behind the whole project is also to make pearling a sustainable economy.
اس پورے پروجیکٹ کے پیچھے تصور یہ ہے کہ موتیوں کی تلاش کو ایک بار پھر بحرین کے لیے پائیدار معیشت بنا دیا جائے۔ یہ الفاظ تھے نورا السیح کے۔ بحرین اور دوسری خلیجی ریاستوں کو فوری طور پر اپنی معیشتوں میں تنوع لانے کی ضرورت ہے۔ تیل کی قیمتیں 2014 میں $120 فی بیرل سے گر کر آج $40 فی بیرل کے لگ بھگ ہیں۔ مالی ساکھ کی درجہ بندی کرنے والے ادارے موڈیز نے بحرین کی معیشت کا درجہ گھٹاتے ہوئے اسے ایک انتہائی کم تر سطح پر رکھا ہے۔ لندن میں قائم ادارے کیپیٹل اکنامکس کے تجزیہ کار جیسن ٹروے کہتے ہیں کہ یہ صرف بحرین کا ہی معاملہ نہیں ہے۔
Oman and Bahrain, where there's going to have to be an enormous fiscal squeeze over the next couple of years and growth there.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے چند برسوں میں عمان اور بحرین خطرناک حد تک مالیاتی انحطاط کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں، اور وہاں اقتصادی نمو کی شرح انتہائی کمزور ہونے والی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر تشویش کا پہلو یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں میں سیاسی تحفظات بھی پائی جاتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے جیسن ٹروے کے۔ سعودی عرب کی مجموعی آمدنی کا تقریباً 80% تیل سے حاصل ہوتا ہے، لیکن گزشتہ دو برسوں میں تیل سے آنے والے محصولات نصف ہو چکے ہیں۔ حکومت 15% خسارے پر چل رہی ہے، اور یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ وہ بینکوں سے $8 ارب کا قرضہ لینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ٹوے کہتے ہیں کہ یہ کوئی فوری خطرہ نہیں ہے۔
The Saudi authorities built up their buffers over the past decades while oil prices were high, paid down debt.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تیل کی قیمتیں بہت بلند تھی، سعودی عرب نے مالی خطرات گھٹانے کے انتظامات کر لیے تھے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے قرضے چکائے، اس لیے وہ تیل کی کم تر قیمتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نسبتاً بہتر حالت میں ہیں، کم از کم تیل پیدا کرنے والے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں، مثلاً روس اور نائجیریا۔ تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے گروپ اوپک کے ایک رکن کے طور پر سعودی عرب کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ وہ پیداوار گھٹا کر تیل کی قیمتیں بڑھنے کی راہ ہموار کرے، لیکن اس سے در حقیقت سعودی معیشت کی اہمیت گھٹ سکتی ہے۔ ایک بار پھر تجزیہ کار جیسن ٹوے کے الفاظ۔
Just entice shale producers in the US to ramp up production again and threaten Saudi Arabia's long-term position in the market.
اس سے صرف امریکہ میں شیل سے تیل حاصل کرنے والوں کو اپنی پیداوار میں دوبارہ اضافہ کرنے کی ترغیب مل سکتی ہے، اور تیل کی منڈی میں سعودی عرب کی طویل مدتی حیثیت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ خلیجی تیل پر امریکی انحصار میں کمی اور سعودی عرب کے حریف ایران کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات میں گرم جوشی، یہ وہ عوامل ہیں جو ریاض کے جیو پولیٹیکل اور اقتصادی مستقبل پر سوالات کھڑے کرتے ہیں۔ لیکن گزشتہ مہینے سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے ایک اتحادی کے طور پر امریکہ کو اپنا انتہائی قابل قدر اتحادی قرار دیا تھا۔
America is our ally, has been our historic ally for More than 7 decades. America is our largest trading partner.
امریکہ ہمارا اتحادی ہے، وہ 7 عشروں سے زیادہ عرصے سے ہمارا تاریخی اتحادی ہے۔ امریکہ ہمارا سب سے بڑا کاروباری شراکت دار ہے، وہ سعودی عرب کی سلطنت میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والا ملک ہے۔ یہ الفاظ تھے عادل الجبیر کے۔ ریاض اجرتوں میں کمی اور نجی شعبے میں مزید ملازمتوں کی حوصلہ افزائی کے ذریعے اپنی معیشت میں اصلاح کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایک ایسے ملک میں جو اپنی تیل کی دولت پر اس قدر زیادہ انحصار کرتا ہے، اس طرح کی تبدیلیوں پر عمل درآمد ہونے میں کئی سال لگیں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر ہرلاک میں ریور ہاؤس نامی رہائشی عمارت ہے۔ یہ ایک ادارے کا رہائشی مرکز ہے جسے امریکی روسی چرچ کمیونٹی چلاتی ہے۔ اس مرکز میں والد حضرات آرام کرنے کی غرض سے ٹھہرتے ہیں اور انہیں یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ بطور ایک ذمہ دار والد کے ان کا گھر میں کیا کردار ہونا چاہیے۔ اس مرکز میں بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے باپ کو یہ موقع بھی فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کس طرح وقت گزارے اور کس طرح اس کی رہنمائی کریں۔ اس علاقے کے ایک قصبے ہیگرز ٹاؤن کے تاجر پاول کارسفنگ کو روسی زبان میں کہتے ہیں،
It is very difficult to combine work with family, and we, fathers, have gathered today to discuss it.
روسی تاجر سفنکو کہہ رہے ہیں کہ کام اور خاندان دونوں کی ذمہ داریاں مساوی طور پر ادا کرنا ایک مشکل کام ہے۔ یہاں پر ہمیں بطور ایک والد کے یہ موقع فراہم کیا گیا ہے کہ اس بارے میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر والد لاتعلق ہو جائے تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ریور ہاؤس پروگرام میں صرف والد حضرات نہیں بلکہ وہ بچے بھی شرکت کرتے ہیں جو والد کی شفقت سے محروم ہوتے ہیں۔ یہاں پر ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ بزرگ افراد کے ساتھ وہ بات چیت کریں، ان سے تبادلہ خیال کریں۔ اسی طرح والدین کو صلاح و مشورے دینے والے پیشہ ور کارکن بھی یہاں آتے ہیں اور یہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح بہتر طور پر وہ والدین کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ کرس بریگام نے 5 برس پہلے ریور ہاؤس خریدا تھا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر والد حضرات کو عملی تربیت فراہم کی جائے۔ وہ کہتے ہیں،
We bought this place in 2010 with that purpose. And in 2011, we actually started serving those ministries in the community.
ہم نے 2010 میں یہ جگہ خریدی۔ 2011 میں ہم نے مقامی پادریوں کے ساتھ مل کر یہ کام شروع کیا۔ اس سے پیشتر ہم واشنگٹن ڈی سی، بالٹیمور، ولمنگٹن میں بھی اسی طرح کی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ پروگرام کے منتظم وکٹر وسوسکی ورجینیا میں نیو لائف روسی چرچ کے پادری ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہر بچے کا پہلا استاد اس کا باپ ہوتا ہے۔
It's very important for a father to be in the son's life. The son is going his father's path and learns from him. And the gathering in the ministry,
بچے کی زندگی میں باپ کا کردار بے حد اہم ہوتا ہے۔ بچہ پہلے پہل اسی سے سیکھتا ہے اور اس کی راہ پر گامزن ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ مردوں کے لیے اس طرح کی رہائشی سہولت ہر لحاظ سے بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ یہاں وہ آرام کرتے ہیں اور سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی بہتر گھریلو زندگی کے بارے میں آگہی حاصل کرتے ہیں۔ وکٹرز کی یہ بھی کہتے ہیں کہ لڑکیاں بھی اپنے والد سے بہت کچھ سیکھتی ہیں اور ان کے لیے بھی والد بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔
Girls' love for the opposite sex begins with her love to her father. Her father is the first man she loves.
مخالف جنس کے ساتھ محبت کا پہلا رشتہ باپ سے جڑتا ہے۔ لڑکی کا باپ پہلا مرد ہوتا ہے جس سے وہ محبت کا آغاز کرتی ہے، جسے وہ پسند کرتی ہے۔ لڑکی کے لیے باپ اس کا ہیرو ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ وفادار ہو، گھر کا ماحول دوستانہ ہو۔ لڑکی ان سب باتوں کا بڑے قریب سے مشاہدہ کرتی ہے۔ وکٹورسکی کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو بھی اتنا ہی اہم سمجھیں جتنا کہ وہ اپنے کام کو سمجھتے ہیں، اور اس مقصد کے حصول کا پہلا زینہ یہ ہے کہ مرد اپنے بچوں پر پوری توجہ دیں اور ان کے ساتھ ایک خوشگوار وقت گزاریں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
السلام علیکم, ایک خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان کی حکومت نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا ہے اور اب وہ علاج کی غرض سے بیرون ملک جا رہی ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سابق صدر پرویز مشرف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر داخلہ نے جمعرات کی شام ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ سابق صدر کو علاج کی خاطر ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے.
آج باقاعدہ ایک اپلیکیشن آئی جنرل مشرف کی وکلاء کی طرف سے ان کا نام ای سی ایل سے ہٹانے کے لیے, اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جنرل مشرف کو علاج کی خاطر باہر جانے کی اجازت دی جائے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ عدالت کے سامنے ان کے وکلاء نے یہ بھی کمٹمنٹ کی ہے کہ 4-6 ہفتے علاج کے بعد جنرل صاحب واپس آ جائیں گے. انہوں نے اس بات کی بھی کمٹمنٹ کی ہے کہ ان کا اس کیس کو فیس کرنے کا, عدالتوں کو کے سامنے پیش ہونے کا پورا ارادہ ہے, اور انہوں نے اس بات کا بھی ارادہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کریں گے. ای سی ایل پہ نام ہٹانے کے حوالے سے اعلیٰ عدلیہ کا ایک فیصلہ ہے, اور اس فیصلے کی روشنی میں حکومت نے ان کو اجازت باقاعدہ باضابطہ طور پر دینے کا فیصلہ کیا ہے.
انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے سابق صدر پرویز مشرف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں رکھنے کے لیے ہر سطح پر عدالت سے رجوع کیا. واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے بدھ کو ایک فیصلے میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے بارے میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا. سندھ ہائی کورٹ نے 2014 میں پرویز مشرف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ دیا تھا, جس کے خلاف وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر رکھی تھی, لیکن بدھ کو وفاقی حکومت کی درخواست کو خارج کر دیا گیا. عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد جمعرات کو وزارت داخلہ میں مشاورتی اجلاس ہوا, جس کے بعد سابق فوجی صدر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا. پرویز مشرف علیل ہیں اور ان کے وکلاء نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ ان کے موکل کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکیں. ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل افراد پر بیرون ملک جانے پر پابندی ہوتی ہے. پرویز مشرف نے بطور فوج کے سربراہ کے 1999 میں اس وقت کی سیاسی حکومت کو ہٹا کر اقتدار سنبھالا تھا, لیکن 2008 میں انہیں سیاسی دباؤ کے باعث اقتدار چھوڑنا پڑا. سابق صدر کو 2007 میں ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ اور اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو نظر بند کرنے کے الزامات پر آئین شکنی کے مقدمے کے علاوہ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے مقدمہ قتل اور لال مسجد آپریشن سے متعلق مقدمات کا سامنا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی میں ایک جھڑپ کے دوران داعش کے کمانڈر کو مار دیا گیا ہے. تفصیلات بتا رہی ہیں شہزاد حسین اپنی اس رپورٹ میں.
پولیس نے جمعرات کو دعویٰ کیا ہے کہ اتحاد ٹاؤن کے علاقے میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں داعش کا ایک کمانڈر ہلاک ہو گیا ہے. پولیس کی پریس ریلیز کے مطابق حساس ادارے کی اطلاع پر سی آئی اے کراچی اور ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس نے کراچی کے علاقے اتحاد ٹاؤن میں مشترکہ کارروائی شروع کی تو دہشت گردوں نے ان پر فائرنگ کر دی اور کریکر پھینکے, جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق پولیس کی جوابی فائرنگ میں 1 دہشت گرد شدید زخمی حالت میں گرفتار ہوا, جس کے قبضے سے اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا. پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی دہشت گرد کو ہسپتال منتقل کیا گیا, جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا, لیکن اس سے قبل اس نے بتایا کہ اس کا نام کامران اسلم عرف کامران گجر ہے اور وہ داعش کا کمانڈر ہے اور ماضی میں القاعدہ برصغیر سے وابستہ رہا ہے. پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گرد نے متعدد دہشت گردی کی وارداتوں کا اعتراف کیا, جن میں پولیس پر فائرنگ کی کئی وارداتیں شامل ہیں, جن میں متعدد پولیس اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے. اس کے علاوہ اس نے سیاسی اور مذہبی ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کا بھی اعتراف کیا. ملک میں داعش کی موجودگی کے حوالے سے متضاد بیانات اور خبریں سامنے آتی رہی ہیں، جن میں کبھی ملک میں داعش کی موجودگی سے انکار تو کبھی اقرار کیا جاتا رہا ہے۔ صوبہ سندھ کے سابق گورنر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
پاکستان میں لوگ مختلف اس قسم کی تنظیموں میں شامل ہوتے رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کوئی 15-20 قسم کی یہاں پہ تنظیم بنی ہو، کوئی جہادی ہے، کوئی فرقواریت والی ہیں، اس کے اوپر ایک نئی تنظیم جو سب سے زیادہ دہشت گرد ہے اور سب سے زیادہ ظالم ہے وہ داعش آ گئی ہے، تو بہت سے لوگ جو ہمارے یہاں پر ہیں وہ اس کے اندر شامل بھی ہو رہے ہیں، تو داعش کا وجود یہ کہنا کہ پاکستان بالکل نہیں مناسب نہیں ہوگا، بہت مضبوط نہیں ہے، بہت آرگنائز نہیں ہے، بہت لوگ اس پہ نہیں گئے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی وائس چاکنگ کر دیتا ہے، کوئی داعش سے کوئی لوگ سیریا بھی گئے ہیں، کوئی کرپشن ظاہر بھی ہوئے ہیں۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ستمبر 2013 سے جاری رینجرز اور پولیس کے آپریشن میں بہت بڑی تعداد میں کاروائیاں کی گئی ہیں، جن میں بڑی تعداد میں مشتبہ افراد ہلاک اور گرفتار ہوتے رہے ہیں اور ان سے بڑی مقدار میں اسلحہ بھی برآمد ہوتا رہا ہے۔ ملکی قیادت کہتی آئی ہے کہ اس آپریشن کے اچھے نتائج برآمد ہوئے ہیں اور یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
کوئٹہ میں مختصر دورانیہ کی فلموں کے ایک میلے کا اہتمام کیا گیا، جس میں پورے صوبے سے آئے ہوئے فلم سازوں نے معاشرے میں تبدیلیوں کے لیے فلم بنانے پر زور دیا۔ غلام مرتضیٰ ظاہری بلوچستان سے یہ خبر ارسال کر رہے ہیں۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں چند سال قبل تک مقامی فلم سازوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، مگر اب نوجوان اس جانب راغب ہو رہے ہیں۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے فلم سازوں نے حال ہی میں کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں تربیتی پروگراموں میں حصہ لیا اور اب وہ خود مختصر دورانیے کی فلمیں بنا رہے ہیں۔ نصیر رند نے اس شعبے میں باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نوجوان منفرد اور حقیقی موضوعات پر فلمیں بنا رہے ہیں۔
ہمارے بلوچستان میں فلم میکنگ کے شارٹ کورسز اور فلم میکنگ کے فلم اسکولز کھل چکے ہیں، جس سے سالانہ 30-40 لڑکے ہر اس فلم اسکول سے گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہیں اور فلم میکنگ سیکھ رہے ہیں اور اکثر اپنی فلمیں کراچی، لاہور، اسلام آباد یا انٹرنیشنل فلم فیسٹیول تک سبمٹ کر رہے ہیں۔ تو بلوچستان میں یہ بہت بڑی چینج ہے فلم میکرز کے لیے کہ ہم اپنی اسٹوریز، اپنے سوشل ایشوز کو کس طرح فلم کی نظر سے، فلم کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔
پاکستان میں مختصر دورانیہ کی فلموں کے پلیٹ فارم 60 سیکنڈ فلم فیسٹیول نے اب چھوٹے شہروں کا بھی رخ کیا ہے۔ سلمان احمد 60 سیکنڈ فلم فیسٹیول کے منتظم ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ فلم ثقافت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ مسائل کی نشاندہی کا بھی اہم ذریعہ ہے۔
دیکھیں جی، ہماری تو یہ کوشش ہے کہ ہمارے فیسٹیول کی سکریننگ پاکستان کے ہر شہر اور ہر گاؤں میں ہو اور ہماری بات ہر بندے تک پہنچے اور ہر جگہ کا بندہ امپاور ہو اور وہ اپنے علاقے کی آواز ایک فلم کی شکل میں ہم تک پہنچائے۔ پھر جہاں تک بات بلوچستان کے ٹیلنٹ کی ہے، دیکھیں ٹیلنٹ کوئی محدود باؤنڈری نہیں رکھتا، جہاں پر انسان ہے وہاں پر ٹیلنٹ ہے۔
سلمان احمد کہتے ہیں کہ پاکستان میں 60 سیکنڈ فلم فیسٹیول شروع کرنے کا بنیادی مقصد نوجوان فلم سازوں کو مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ وہ 60 سیکنڈ کے مختصر دورانیہ میں ویڈیو فلم کے ذریعے اپنی آواز دوسروں تک پہنچائے۔ غلام مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارت کے دارالحکومت نئی دلی میں پہلی بین الاقوامی صوفی کانفرنس شروع ہو گئی، جس میں بھارت اور دنیا کے مختلف حصوں سے 200 سے زیادہ مندوبین شریک ہو رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ نئی دلی سے سہیل انجم۔
آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ کے زیر اہتمام پہلی بین الاقوامی صوفی کانفرنس نئی دہلی میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس کا افتتاحی اجلاس وگیان بھون میں ہوا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ اس چار روزہ کانفرنس کا مقصد دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف عوام کو متحد کرنا ہے۔ کانفرنس کو عالمی فورم برائے امن و رواداری اور غیر مشروط محبت کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں ملک و بیرون ملک سے 200 سے زائد مندوبین شرکت کر رہے ہیں، جن میں علماء، صوفیہ، روحانی پیشوا، اسکالرز، ماہرین تعلیم اور معروف درگاہوں کے سجادہ نشین شامل ہیں۔ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے صدر مولانا سید محمد اشرف کچھوچوی نے ایک بیان میں کہا کہ صوفی کانفرنس کا مقصد عالمی دہشت گردی کے خلاف عوام کو بیدار کرنا اور ان کے اندر غیر مشروط پیار محبت کے جذبے کو جگانا ہے۔ بورڈ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ بھارت کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب سید محمد اشرف کی قیادت میں، جو کہ کچھوچا شریف کے ایک سرکردہ روحانی پیشوا ہیں، علماء، ائمہ، مفتی، مذہبی رہنما اور درگاہوں کے سجادہ نشین اکٹھا ہو کر تشدد، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف پوری قوم میں ایک پیغام دیں گے۔ 18 اور 19 مارچ کو انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں مندوبین کی جانب سے مقالات پیش کیے جائیں گے اور 20 مارچ کو رام لیلا میدان میں ایک عوامی جلسہ کیا جائے گا۔ کانفرنس کے دوران اسلام میں خواتین کے رول پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے یہ اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ بورڈ کے رائے کے مطابق کانفرنس کے اختتام پر دہشت گردی کے خلاف ایک اعلانیہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ صوفیہ کے بعض حلقوں کی جانب سے مبینہ طور پر حکومت کی سرپرستی میں کانفرنس کے انعقاد پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکی سینٹرل بینک کے اعلی عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ فی الوقت مرکزی شرح سود کی سطح کو برقرار رکھیں گے۔ بدھ کے روز فیڈرل ریزرو نے کہا تھا کہ عہدیدار ممکنہ طور پر شرح سود میں سال بعد میں شاید 2 مرتبہ اضافہ کریں۔ افغانستان کی لڑائی کو ختم کرنے کی غرض سے ایک بڑی پیش رفت میں افغان مفرور جنگی سردار گلبدین حکمتیار کے نمائندوں نے افغان مذاکرات کاروں کا کابل میں مذاکرات کیے ہیں۔ 68 سالہ حکمتیار حزب اختلامی دھڑے کے سربراہ ہیں، جس نے پچھلے 15 سال کی لڑائی میں امریکی قیادت والے بین الاقوامی فورسز کے اور ان کے افغان ہم منصبوں کے خلاف متعدد مہلک حملے کیے۔ یہ مذاکرات 4 ملکی مذاکرات کا حصہ ہیں، جن میں پاکستان، امریکہ اور چین کے سفارتکار بھی شامل ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ فوجوں کی واپسی کے باوجود اگر ضروری ہو تو ماسکو چند گھنٹے کے اندر وہاں اپنی فوجی موجودگی دکھا سکتا ہے۔ شام کی جنگ میں خدمات انجام دینے والوں کو اعزاز دینے کی ایک تقریب میں پوٹن نے کہا کہ سوسر کا لڑائی کو مزید ہوا دینا نہیں چاہتے ہیں، اور امید انہوں نے ظاہر کی کہ شامی حکام اور اپوزیشن گروپ جو صدر بشار الاسد کے خلاف لڑ رہی ہیں کسی امن معاہدے پر پہنچنے کے لیے سوچ بوجھ سے کام لیں گے۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے توقع ظاہر کی ہے کہ ترکی کے ساتھ تارکین وطن کے بارے میں ایک حتمی معاہدہ طے پا جائے گا۔ یورپی کمیشن کے صدر یالی کلاد بینکر نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ جمعرات اور جمعے کو بریسلز میں ہونے والے یورپی یونین کے رہنماؤں کے اجلاس کے دوران یہ معاہدہ تکمیل پا جائے گا۔ ایران نے پناہ کے متلاشیوں سے متعلق آسٹریلیا کی پالیسی پر تنقید کی ہے۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے آسٹریلیا کے دورے کے دوران تہران کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کی مستقل چھان بین اور ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر تنقید کو بھی مسترد کیا۔ سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ۔ محمد جواد ظریف اپنے بے باک انداز گفتگو میں شہرت رکھتے ہیں۔ آسٹریلیا کے 2 روزہ سرکاری دورے کے اختتام پر ایران کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر امریکہ اور اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ دونوں ملک ان کے الفاظ میں ایران کی پرامن جوہری تنصیبات کو بم سے اڑانا چاہتے ہیں۔ جواد ظریف نے ایران سے متعلق انسانی حقوق کے معاملے پر بھی بات کی، جبکہ کچھ ہی روز قبل اقوام متحدہ نے ایران کے اندر پھانسیوں کی شرح، خاص طور پر کم عمر ملزمان کی پھانسیوں کی بلند شرح بیان کی ہے۔ آسٹریلین ٹیلی ویژن کے ساتھ انٹرویو میں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ ایسے میں جب دوسرے ملک ایران کے اندر انسانی حقوق پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں، انہیں بھی آسٹریلیا کے اندر پناہ کے متلاشیوں کو قید کیے جانے پر تشویش لاحق ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا جس طرح کا سلوک انسانی شہریوں سے روا رکھتا ہے، اس کے بعض پہلو ہمیں پسند نہیں ہیں۔ یہ ایرانی شہری انسانی سمگلروں کے جھانسے میں آ کر آسٹریلیا پہنچ جاتے ہیں اور حقیقت میں وہ ناقابل جواز حالات میں رہتے ہیں۔ پناہ کے متلاشیوں کو جو آسٹریلیا پہنچتے ہیں، ایک کشتی کے ذریعے ساؤتھ پیسیفک میں تارکین وطن کے کیمپوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کے گروپوں نے ان کیمپوں میں ماحول کو غیر انسانی قرار دیا ہے۔ کینبرا میں حکومت کا اصرار ہے کہ ریفیوجیز کے دعووں کی چھان بین کے ملک سے باہر عمل نے پانیوں کے راستے ہجرت کرنے والے پناہ گزینوں میں اضافہ کیا ہے۔ جواد ظریف نے کہا کہ 9,000 ایسے ایرانی جو آسٹریلیا میں پناہ کے متلاشی ہیں ان کو انسانی سمگلروں اور حکومتی ذرائع کے پراپیگنڈے نے بہکایا ہے. اس ہفتے کینبرا اور ایران نے ایک معاہدے کے لیے کوششیں کی ہیں جس کے تحت ایسے پناہ کے متلاشیوں کو آسٹریلیا سے زبردستی واپس ایران بھیجوایا جائے گا جن کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں, لیکن حزب اختلاف کے سیاستدانوں کا اصرار ہے کہ اس معاہدے میں ایسے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے جن سے کسی بھی واپس بھیجوائے جانے والے شہری کو نقصان نہ پہنچے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں, انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے, انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے, انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے, حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے.
آپ کو پتا ہے یہاں پریزیڈنٹ کوئی بھی رول پاس کر دے وہ جب تک کانگریس پاس نہیں کرتی وہ اپروو نہیں ہوتا, تو جو لیوریج ہے ان سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے وی کین گیٹ سم تھنگ فار دی کنٹری آلسو, پاکستان کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس مسلم کاؤنسل کے مقاصد میں شامل ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل.
گھانا کی حکومت نے پڑوسی ملک آئیوری کوسٹ میں اتوار کے روز ہونے والی ہلاکت خیز دہشت گرد حملے کے پیش نظر قوم کو انتہائی چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے. گھانا کے دارالحکومت ایکرا سے وائس آف امریکہ کے نمائندے فرانسسکا فورسن کاکرا کی بھیجی ہوئی رپورٹ سنیے شہناز نفیس کی زبانی.
گھانا کے قومی سلامتی سے متعلق اداروں کے سربراہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس ملک میں دہشت گردی کے خطرے کی مستند خفیہ معلومات موجود ہے. انہوں نے یہ اعلان بدھ کے روز دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کی تیاریوں کے جائزے کے لیے گھانا کے صدر جان مہاما کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد کیا. اپنے ایک بیان میں گھانا کی حکومت نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں اور کسی خلاف معمول چیز کی اطلاع سیکیورٹی اداروں کو دیں. دہشت گردی کے خطرے سے ہوشیار رہنے کا مشورہ جنوبی افریقہ کے اس ملک میں پہلی بار دیا گیا ہے. نومبر کے مہینے سے القاعدہ سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسند دوسرے دو علاقائی دارالحکومتوں یعنی بماکو اور ابیجان کے باہر ایک تفریحی ساحلی مقام کو اپنا نشانہ بنا چکے ہیں. حکومت کی جانب سے تحفظ کی ضمانتوں کے باوجود بہت سے لوگ اس بارے میں متفکر ہیں کہ کیا اگلا ہدف گھانا ہے اور ہم نے اس سے مقابلے کے لیے کیا تیاری کی ہے. گھانا کی ایک خاتون نے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری سرحدیں بہت کمزور ہیں اور ان کی مناسب طور پر نگرانی نہیں کی جا رہی, وہاں آنے جانے کے بہت سے غیر قانونی راستے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے سے ہی پیش بندی کرنی چاہیے تھی, لیکن مجھے فکر ہے کہ اس جانب دھیان نہیں دیا گیا. ایک اور شہری کا کہنا تھا کہ کیا آپ نے اس الرٹ کے بارے میں سنا ہے؟ نہیں, ایسا پہلی بار نہیں ہوا. یہ تشویشناک بات ہے, لیکن میرے لیے یہ اس وقت تک پریشانی کی بات نہیں ہے جب تک کہ ایسا کچھ ہو نہیں جاتا. حکومت کی جانب سے چوکس رہنے کے مشورے کے متعلق اور ایک خاتون نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اپنی نقل و حرکت پر دھیان دینا چاہیے. اگر آپ کو کچھ علاقوں میں جا کر کچھ نہیں کرنا ہے تو وہاں نہ جائیں. اگر آپ ایک دہشت گرد ہیں اور آپ نے یہ سن لیا ہے کہ گھانا کے عوام حقیقتاً چوکس ہیں اور وہ کسی بھی ایسے شخص سے مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہیں جو آپ کی سرزمین پر آتا ہے, تو پھر یقیناً آپ بھی خود قدرے توقف کرنا چاہیں گے. برطانیہ نے گھانا میں موجود اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے, اور بدھ کے روز امریکی فوج نے اپنے اہلکاروں کو گھانا اور مغربی افریقہ کے چار دوسرے ملکوں کے سفر کے لیے روک دیا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
استحکام امن، علاقائی اور عالمی اقتصادی ترقی کے بنیادی مقاصد کے حصول کے لیے امریکہ اور پاکستان کے درمیان شراکت داری جاری ہے. اس سلسلے میں امریکہ پاکستان اسٹریٹجک مذاکرات دونوں ملکوں کو ماضی کے اختلافات کے باوجود ان مشترکہ مقاصد کے حصول کا موقع فراہم کرتے ہیں. واشنگٹن میں ہونے والے تازہ ترین مذاکرات کے آغاز میں پاکستانی وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے امریکہ اور پاکستان کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دونوں ممالک اپنے عوام کے تحفظ کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. امریکہ پاکستان کی حکومت کی ان تمام تر کوششوں کی حمایت کرتا ہے جو پاکستان عسکریت پسند گروپوں کی بھرتیوں، ان کے مالی معاملات اور تشدد کو ہوا دینے والی کارروائیوں کو ختم کرنے کے لیے کر رہا ہے. علاقائی سلامتی کے لیے دونوں ممالک استحکام کو فروغ دینے اور انتہا پسندی اور تشدد پھیلانے والوں کو شکست دینے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے. وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ پاکستان کی سرحدوں کے لیے تعاون کی اہمیت بدستور برقرار ہے. پاکستانی فوج شمالی وزیرستان کو عسکریت پسندوں سے پاک کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے. ان فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں بے گھر ہونے والوں کی تعمیر نو کے لیے امریکہ $25 کروڑ امداد دے گا. جہاں تک ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کا معاملہ ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان روس اور امریکہ کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں کمی لائے. امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہونے والے ان مذاکرات میں اقتصادی اور ترقیاتی مسائل بھی زیر بحث آئے. دونوں ممالک 5 سالہ مشترکہ منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس کا مقصد تجارت کا فروغ اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کو پرکشش بنانا ہے، اور اس کے ایک حصے کے طور پر امریکہ پاکستانی خواتین کو عملی زندگی میں باقاعدہ حصہ لینے اور اسے فروغ دینے کے سلسلے میں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے قابل بھروسہ بجلی کی ترسیل بے حد ضروری ہے، اور اسی لیے امریکہ پاکستان کے توانائی کے شعبے میں بھی مدد فراہم کر رہا ہے تاکہ وہاں پر مارکیٹ کی ضرورتوں کے مطابق بجلی فراہم ہو سکے. اب تک امریکہ کی مدد سے پاکستان کے الیکٹرک گرڈ میں 1750 میگا واٹ بجلی شامل ہو چکی ہے، جن سے تقریباً 2,60,00,000 پاکستانی استفادہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ امریکہ پاکستان شراکت داری کے ذریعے صاف ستھری توانائی کے شعبے میں 3,000 میگا واٹ مزید بجلی فراہم کی جائے گی. پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون کے سلسلے میں طویل المیاد کامیابی کے لیے تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے بھی بے حد اہم ہیں. پچھلے سال اکتوبر میں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے امریکی دورہ کے دوران کہا تھا کہ ہمارے علاقے اور اس سے باہر پائیدار امن اور استحکام کے حصول کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان قریبی تعاون اور شراکت داری اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سگریٹ نوشی کو بہت سی بیماریوں کی جڑ کہا جاتا ہے، جن میں بڑی بیماریاں پھیپھڑوں کا کینسر اور دل کی بیماری ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ذہنی مرض سکیٹسوفرینیا میں، جسے عام طور پر شیزوفرینیا بھی کہا جاتا ہے، اور سگریٹ نوشی میں تعلق ضرور ہے. سکیٹسوفرینیا واہمے کا ایسا مرض ہے جس کا مریض اکثر ہسپتال میں رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے مریض اکثر سگریٹ نوشی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. سمیر جوہر کنگز کالج لندن میں نفسیات میں تحقیق کر رہے ہیں.
As a psychiatrist, it's always something you think about because you always see patients with psychotic illnesses smoking. People generally put it down to self-medication.
ایک سائیکیٹرسٹ ہونے کے ناطے آپ ہمیشہ اس بارے میں سوچتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ذہنی بیماریوں کے شکار لوگ اکثر سگریٹ پیتے ہیں،
بلکہ بعض لوگ تو اسے اپنی بیماری کا علاج تصور کرتے ہیں۔ جوہر نے ان خیالات کا اظہار آن لائن جریدے دی لینسٹ سائیکیٹری کی ایک پوسٹ میں کیا۔ کنگز کالج کی ٹیم نے جو رپورٹ پیش کی اس میں یہ حیران کن خیال بھی ظاہر کیا گیا کہ بعض اوقات سگریٹ نوشی اسکیٹسوفرینیا میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ محققین نے دنیا بھر میں 61 رپورٹوں کا تجزیہ کیا اور انہیں پتا چلا کہ اسکیٹسوفرینیا کے جو مریض پہلی دفعہ علاج کے لیے آئے، عام لوگوں کی نسبت ان میں سگریٹ نوشی کی عادت 3 گنا زیادہ تھی۔ مغربی ملکوں میں رہنے والے تقریباً 1/3 لوگ سگریٹ پیتے ہیں۔ جیمس میکاوے کنگز کالج میں نفسیاتی امراض کی تحقیق میں شامل ایک ڈاکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسکیٹسوفرینیا کے مریضوں کی نصف تعداد میں سگریٹ نوشی کوئی حیران کن بات نہیں۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ نفسیاتی مریض اپنی تکلیف کم کرنے کے لیے سگریٹ نوشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مطالعے میں ایک بات اور کہی گئی جس کا اگرچہ ثبوت تو نہیں ہے، مگر کہا یہ گیا کہ نکوٹین دماغ میں ڈوپامین نامی کیمیکل پیدا کرتی ہے جو دماغ کے اس حصے کو کنٹرول کرتا ہے جو خوشی اور انعام سے متعلق ہے، مگر ذہنی امراض میں مبتلا لوگوں میں اس کیمیکل کی سطح میں اضافہ دیکھا گیا اور اسکیٹسوفرینیا کے علاج کا مقصد اسی ڈوپامین کے اثر کو کم کرنا ہے۔ اور محققین زور دے رہے ہیں کہ اس بارے میں گہرا مطالعہ کر کے سگریٹ نوشی اور نکوٹین کے ذہنی امراض میں کردار کا پتہ لگایا جائے تاکہ مریضوں کو فوری طور پر یہ عادت ترک کرنے کی ہدایت کی جا سکے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انسانی جین پر تحقیق کے حیرت انگیز نتائج سامنے آ رہے ہیں اور کئی ایسی بیماریوں اور خرابیوں پر قابو پانا ممکن ہوتا جا رہا ہے جنہیں اب تک لا علاج سمجھا جاتا ہے۔ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے حال ہی میں انسانی جین سے لیبارٹری میں تیار کردہ مصنوعی خلیوں کی مدد سے بہرے چوہوں کی سماعت جزوی طور پر بحال کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طریقہ علاج کے ذریعے دنیا بھر میں کم از کم 3 لاکھ ایسے افراد کی قوت سماعت واپس لانے میں مدد مل سکتی ہے جو بعض وجوہات کی بنا پر اپنی سماعت کھو بیٹھے تھے۔ بہرے پن کی 2 بنیادی اقسام ہیں۔ بعض افراد پیدائشی بہرے ہوتے ہیں جس کی وجہ سماعت سے متعلق دماغ کے حصوں کی خرابی یا کان کے ان اعصاب میں خلل کا ہونا ہے جو دماغ کو پیغامات منتقل کرتے ہیں۔ بہرے پن کی دوسری وجہ اچانک دھماکے یا کسی حادثے یا کسی اور وجہ سے کان کے سماعتی اعصاب کا خراب ہو جانا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ زندگی کی کسی دور میں بہرے ہو جانے والے افراد کی سماعت واپس لانا ممکن ہے، لیکن یہ ایک دشوار کام ہے اور چوہوں پر حالیہ کامیاب تجربے سے اس جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس تجربے کے لیے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ٹیسٹ ٹیوب میں مصنوعی سٹیم سیل تیار کیے اور انہیں انجیکشن کے ذریعے چوہوں کے کان کے اس حصے میں داخل کیا جہاں سماعت کے خلیے مردے ہو چکے تھے۔ مصنوعی خلیے متاثرہ حصے میں جا کر متحرک ہو گئے، جس سے عمومی طور پر ان کی 45% تک سماعت بحال ہو گئی۔ جریدے نیچر جرنل میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں اس مطالعاتی تحقیق کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی شیفیلڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے انسانی جین سے سٹیم سیل لینے کے بعد کیمیکلز کی مدد سے سماعت کے خلیے تیار کیے۔ تجربے کے اگلے مرحلے میں انہوں نے مخصوص دواؤں کے ذریعے 18 چوہوں کا ایک ایک کان بہرا کر دیا۔ جب ان کے بہرا ہونے کی تصدیق ہو گئی تو متاثرہ کان میں بھاری مقدار میں لیبارٹری میں تیار کردہ سماعتی خلیوں کے ٹیکے لگائے گئے۔ چوہوں کے دماغ کی الیکٹرانک تصویروں کے نتائج کے مطابق 10 ہفتوں کے بعد ان کی اوسطاً 45% سماعت واپس آ گئی تھی، لیکن سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ تجربات میں شامل تمام چوہوں پر سٹیم سیل کا ایک جیسا اثر نہیں ہوا۔ کچھ چوہوں کی سماعت 90% تک واپس آ گئی اور کچھ میں بہتری کی شرح بہت معمولی تھی۔ نتائج کا دار و مدار اس پر تھا کہ کتنے مصنوعی خلیوں نے کان میں اپنے لیے جگہ بنا کر کام شروع کر دیا تھا۔ سائنسدان اپنی اس تحقیق سے اتنے مطمئن ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ جب لیبارٹری میں بنائے گئے خلیوں کا انسانوں میں استعمال شروع کر دیا جائے گا تو ایسے افراد جو اپنے قریب سے گزرنے والے ٹرک کی آواز تک نہیں سن سکتے، ایک پرہجوم کمرے کے شور شرابے میں 2 افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی سن سکیں گے۔ سائنسدانوں نے اس تحقیق کو بحر افراد کی قوت سماعت کی بحالی کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انسانوں میں مصنوعی خلیوں کا استعمال شروع کرنے سے قبل مزید تحقیق اور تجربات کی ضرورت ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی سامعین، ہمارا یہ نیوز شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے لیے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ہیں اسفر امام، اور ہمارے ساتھ انجینئر ہیں کرٹس بائنم۔ اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔